حکم ثابت نہیں. یعنی بعض لوگوں نے بتایا ہوا کہ آخر جمعہ میں فلاں قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے, فلاں رکعت میں فلاں سورت, فلاں قسم میں فلاں سورت, ایسی کوئی بات قرآن و حدیث کی روح سے درست نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ زیادہ تقدس کا حامل ہوتا ہے, دو تقدس جمع ہو جاتے ہیں, رمضان کا تقدس اور جمعہ کا تقدس. اور پھر آخر جمعہ میں چونکہ اس کے بعد کوئی جمعہ آنے والا نہیں ہوتا, اس لیے اس کے تقدس میں کا زیادہ قدر پہچاننے کی ضرورت ہے, اس لحاظ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا نا, یہ کوئی تہوار ہے نہ کوئی اس سے خاص قسم کے احکام متعلق ہیں. البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ چونکہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو اس موقع پر دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر, شکر اس بات کا کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان عطا فرمایا, شکر اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق بخشی, شکر اس بات کا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی کیسی ہم سے بن پڑی, تراویح کی, تلاوت کی, تسبیح کی, نوافل کی, جتنی جیسی کیسی بن پڑی اللہ نے توفیق عطا فرمائی, اس پر شکر ادا کر. اور دوسرا کام ہے استغفار, پہلا شکر اور دوسرے استغفار. استغفار اس بات پر کہ اس رمضان کے مہینے کا جیسا حق ادا کرنے سے کرنا چاہیے تھا, اس کی جیسی قدر پہچاننی چاہیے تھی, ویسا نہ ہم سے حق ادا ہوا نہ ہم نے اس ویسی قدر پہچانی, اس پر استغفار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, یہ وہ لوگ ہیں کہ رات کے وقت میں کم سوتے تھے, عبادت میں مصروف رہتے تھے, لیکن جب سحری کا وقت ہوتا, صبح کا وقت آنے والا ہوتا تو اس وقت استغفار کرتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ تو رات بھر عبادت کرتے رہے, اب استغفار کس چیز سے کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے؟ آپ نے فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, وہ اپنی اس عبادت سے استغفار کرتے ہیں. یعنی جو رات بھر عبادت کرتے رہے اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں, اس میں جو غلطیاں ہوئیں, اس میں جو بے ادبیاں ہوئیں, ان سے استغفار کرتے ہیں. تو نیک بندے کا کام یہ ہے کہ عبادت کی توفیق ہو جائے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی, اور دوسرے میری طرف سے جو کوتاہیاں اس میں ہوئی اس پر میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں, اس پر آپ سے استغفار کرتا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کوتاہیوں کی بھی تلافی اس استغفار سے ہو جائے. یہ دو کام کرنے چاہیے آج کے دن, اللہ تعالیٰ کے شکر کی کثرت کریں, اے اللہ شکر ہے آپ کا, آپ نے رمضان بخشا, آپ نے اس رمضان کے اندر جیسی کیسی ہوئی ہم سے عبادتیں اس کی توفیق بخشی, اور اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اس سے درگزر فرما دیجئے, اس کو معاف فرما دیجئے. یہ دو کام کرنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی جس پر جبریل امین علیہ السلام نے آمین کہی. آپ اندازہ کرو, حضور تشریف لا رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے اور ممبر پر پاؤں رکھ رہے ہیں, اس وقت میں جبریل امین نے دعا کہی, دعا کی آ کر سامنے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین فرمایا. دعا کیا کی؟ جبریل امین علیہ السلام دعا یہ کی کہ برباد ہو وہ شخص, اللہ بچائے, بد دعا دی, برباد ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت. ذرا سا کام کر لو گناہ معاف، ذرا سا کام کر لو گناہ معاف، روزہ رکھ لو گناہ معاف، رات کو تراویح پڑھ لو گناہ معاف، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پھر بھی اگر کوئی شخص اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے جبریل امین بد دعا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں مسجد نبوی میں ممبر نبوی کے ساتھ. اب اندازہ کیجیے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے. تو بھائی دو کام تو یہ ہے، لتکبر اللہ، یہ فرمایا کہ یہ تو یعنی رمضان سے متعلق اب جو بات ہے وہ یہ، اور بھائی چند لمحات جو بھی باقی ہے رمضان کے اس کو اس میں اللہ تعالی کی طرف رجوع، دعا، استغفار، توبہ، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات تو رمضان سے متعلق کہنی تھی. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے متصل بعد رمضان کا انعام عطا فرمایا عید الفطر کی شکل میں، فرمایا ولی تکمل العدہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے ہیں آپ لوگوں کے ذمے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ 30 دن کی گنتی پوری کرو، 30 دن یا 29 دن جیسے بھی ہے، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو علی ما ہداکم. جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے ولعلکم تشکرون، آتا کہ تم شکر گزار بنو. تو یہ عید الفطر جو آ رہی ہے رمضان کے فوراً بعد، اس میں ایک پہلو تو یہ سمجھنے کا ہے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنے تہوار رکھتی ہیں ماضی کے کسی واقعے سے متعلق. مثلا کرسمس ہے عیسائیوں کی، وہ کس دن منائی جاتی ہے؟ جس دن عیسیٰ علیہ، ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حالانکہ تاریخ اعتبار سے ثابت نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ بڑا واقعہ تھا، اس لیے آج کے دن ہم خوشی منائیں گے، تہوار منائیں گے، کرسمس منائیں گے. یہودی جو ہیں وہ اس دن تہوار مناتے ہیں جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے آزادی ملی. تو کوئی نہ کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ مذہب والے اپنے تہوار بناتے ہیں. لیکن اسلام میں جو تہوار ہے عید الفطر مثلا، اس کا کسی ماضی کے واقعے سے تعلق نہیں. ایسا نہیں کہ اس یکم شوال کو کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو، واقعات بے شمار ہیں ہماری تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کوئی معمولی واقعہ تھا، اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کیا جانا، آپ کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب ہونا، ہر واقعہ ایسا ہے کہ اس پر ایک تہوار منایا جائے. لیکن اسلام نے ان واقعات میں سے کسی واقعے کو تہوار کی بنیاد نہیں بنایا. یکم شوال کو کب بناؤ تہوار؟ جب تم خود کوئی عبادت کر کے فارغ ہو. یہ نہیں کہ اپنے آبا اجداد میں، ہمارے آبا اجداد نے ماضی میں اتنے بڑے عظیم شان کارنامے کیے تھے، لہذا اللہ ہم خوشی منائیں. ارے تمہیں خوشی منانے کا حق جو پہنچتا ہے وہ خود اپنے عمل پر پہنچتا ہے جو تم اس حال میں اپنی زندگی میں کر رہے ہو. تو اس لیے عید الفطر کب رکھی؟ جب سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم الشان عبادت تکمیل کر کے فارغ ہوتے ہیں، اس وقت کہا کہ اب یہ تمہارا انعام ہے. لیلۃ الجائزہ کہا ہے اس رات کو جو آنے والی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے عید الفطر سے پہلے والی رات، اس کو فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، یعنی رمضان کے اندر جو روزوں کی روزے رکھے بندوں نے اس کے انعام کے طور پر یہ رات عطا کی جاتی ہے. اسی واسطے فرمایا گیا کہ اس رات میں بھی، اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس میں عبادت کرنا، جاگنا اور اس میں دعائیں کرنا، یہ بڑی بڑی فضیلت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور نوافل پر زیادہ ثواب دیتے ہیں. یہ اس رات میں لیلۃ الجائزہ ہے. اور یہ جو عید کا دن آ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ساری مجمع جمع ہے. عید منانے کا بھی کیا انداز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا سے نرالا. آغاز اس طرح کرو کہ گھر سے نکلو صبح کو تو سب سے پہلے خیال کرو ان لوگوں کا جن کے چولہے آج بھی ٹھنڈے ہیں عید کے دن. لہذا پہلے اتنا اس کا انتظام کر لو کہ ان کے چولہوں میں آگ جل جائے اور وہ اپنے دن بھر کے کھانے سے بے فکر ہو جائیں. صدقۃ الفطر ہر شخص پر الگ الگ واجب. اور اگر کوئی سربراہ ہے خاندان کا تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب الگ الگ. اگر پانچ بیٹے ہیں تو پانچ کی طرف سے ہے. مختصر جو آج کل کے حساب سے تقریباً 35 روپے بنتے ہیں، پونے دو سیر گندم کی قیمت 35 روپے بنتے ہیں. کچھ احتیاط کر لیں تو 36-37 روپے آگے اور نکال لیں، 40 کر لیں. اور ایک آدمی کی طرف سے صدقہ دلکے. اور اس میں جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے نکال دو. یہاں تک اس کی تاکید فرمائی گئی کہ جو رمضان میں روزے رکھے تھے یہ موقوف رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کیے. یہ نکالتا کیا سب سے پہلا دیکھو کام عید کا اللہ تعالیٰ نے کہ رکھا کہ سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں بہنوں کا خیال کرو کہ جو جن کے پاس کھانے کو اس دن بھی شاید کچھ نہ ہو، کم از کم ان کے آج کے کھانے کا انتظام تو کر دو. آپ اندازہ کرو کہ ہم 10 کروڑ مسلمان ہیں یہاں، سمجھے نا، 12 کروڑ ہو گئے اب تو پاکستان میں. تو اگر ان میں سے فرض کرو 8 کروڑ 9 کروڑ بھی آدمی سمجھے جائیں جو جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے تو کتنی مقدار بن گئی ہے جی، اربوں روپیہ ہو. یہ اربوں روپے کی ایک دم سے ایک دن میں عیدگاہ کو جانے سے پہلے تقسیم ہو گئے ایسے لوگوں پر جو حاجت مند. اور اس میں بھی بھائی افضل یہ ہے صدقۃ الفطر میں کہ ہر آدمی اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں ایسے لوگ تلاش کرے جو مستحق ہیں. آج کل اداروں نے اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں صدقۃ الفطر. جو ادارے واقعتاً صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو دینے سے ادا تو ہو جائے گا صدقہ. بات تو ایسا ہے جو صحیح مصرف پر خرچ ہی نہیں کرتے، لیکن جو خرچ صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں ان سے بھی ادا تو ہو جائے گا. لیکن افضل یہ تھا کہ آپ اپنے رشتے داروں میں دیکھتے نظر دوڑا کے کہ نظر آپ کے رشتے داروں میں کون ایسا ہے جو بہت غریب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے. آپ کے پڑوسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اداروں کو دینے. لیکن اگر کسی کو نہیں مل رہا ہے چلو بھائی ادارے کو دے دو، مگر ایسے ادارے کو دو کہ جس میں واقعتاً مستحق لوگوں کو یہ پہنچایا جاتا ہو، جنہوں نے اس کو تجارت بنا لیا ہو. ایسے اداروں سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال پہلا کام تو یہ. دوسرا کام یہ کہ سب جمع ہو جاؤ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، بڑے سے بڑا مجمع. پہلے تو یہی تھا کہ سارے شہر کے لوگ ایک ہی جگہ عید پڑھیں. اب جب شہر بڑھ گئے، آبادیاں بڑھ گئیں تو یہ ممکن نہیں رہا لیکن افضل یہ ہے کہ کھلے میدان میں ہو، بڑا اجتماع ہو، وہاں حاضر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس اجتماع پر، عید کے اجتماع پر. بار تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے قسم کھا کر فرمایا کہ میں آج یہ میرے بندے اور بندیاں، انہوں نے میں نے ان کے اوپر ایک فرض عائد کیا تھا روزہ رکھنے کا، آج انہوں نے اپنے فریضہ پورا کر دیا اور آئے ہیں میرے پاس دعا کرنے کے لیے، تو میری عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری رفعت شانی کی قسم کہ آج میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ مغفرت کر دوں گا، یبدل سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے تبدیل کر دوں گا. یہ ہے انعام جو مل رہا ہے، یہ ہے عید. یہ جو خوشی ہے وہ درحقیقت کس بات کی؟ کہ اللہ نے اتنی بڑی ایک عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور اس پر انعام یہ بخشا کہ مغفرت کر دی تمہاری. اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہوگی بھائی؟ اگر کسی ماضی کے واقعے پہ خوشی منا رہے ہوتے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو پتا ہوئی تھی، بھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر خوشی بے شک بڑی خوشی کا موقع تھا، مگر آج تم کیا کر رہے ہو؟ مگر اللہ نے ہمیں ایسا تہوار عطا فرمایا کہ ہر سال واقعتاً اسی وقت خوشیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. عبادت کی انجام دہی کی خوشی، اس پر انعام ملنے کی خوشی، اس پر جو مغفرت کے وعدے ہیں ان کی خوشی. تو بھائی جب یہ انعام مل گیا تو اب پیغام یہ ہے، عجیب قرآن کریم نے بات کی ہے. ایک طرف تو یہ جب عید کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کو، عید کے دن بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں، نماز میں بھی تکبیریں، چھ تکبیریں زیادہ ہیں، اور نماز سے پہلے جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، یہ تکبیر کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی بیان ہوتی ہے اس میں. لتکبر اللہ علی ما ہداکم، اس کے فوراً بعد ایک جملہ عجیب فرما دیا لگا ہے، وہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اگر مجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں تمہارے. کیا مطلب؟ یہ مت سمجھنا کہ رمضان ختم ہوا تو اللہ میاں سے تعلق بھی ختم ہو، یہ مت سمجھنا کہ رمضان ختم ہوا تو تم اللہ میاں سے دور چلے گئے، اللہ میاں تم سے دور چلے گا. ارے وہی اللہ جو رمضان کا پیدا کرنے والا ہے وہ شوال میں بھی موجود ہے، اور اگر میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے اس کی پکار میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں اگر وہ مجھے پکارے. مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ رمضان ختم ہوا تو بس اب اللہ میاں سے تعلق ختم ہو گیا، اب شیطان سے تعلق قائم کریں گے، اللہ میاں کہیں دور نہیں چلے گئے اور تم اللہ میاں سے دور نہیں چلے گئے، قریب ہو اللہ کے، لہذا میں تمہاری پکار پھر بھی سنوں گا، رمضان کے بعد بھی سنوں گا. البتہ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری بات سنو، تم بھی تو میری بات مانو، میں تمہاری بات مانتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں نے تمہیں بینائی دی ہے، میں نے تمہیں گویائی دی ہے، میں نے تمہیں سماعت بصارت دی ہے، میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، میں نے تمہیں رزق کے فراوانی کی ہے، تمہارے اوپر نعمتوں کی بارشیں برسائی ہے، تم جو مانگتے ہو اکثر و بیشتر وہ میں تمہیں دے ہی دیتا ہوں. بتاؤ کہ میں نے تم سے کچھ مانگا تھا کہ میری عبادت کر لیا کرو پانچ وقت نماز کی، فلیستجیب، وہ بھی تو تم مان لو، فلیستجیب بولی ولیو مینو بھی، اور میرے پر ایمان نہ کرو تو دیکھو لعلہم یرشدون، ان کو ہدایت حاصل ہو جائے. تو بھائی پیغام جو ملا وہ یہ، نمبر ایک، آج کے دن میں باقی ماندہ لمحات میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور استغفار کا اہتمام. عید جو آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لائیں، اور اس کے بعد اس طرح منائیں کہ اس میں معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو. تمہاری عید کافروں کی عید سے مختلف ہے بھائی. کافروں اور غیر مسلموں کا عید بنانے کا طریقہ اور ہے اور تمہارا اور ہے. وہ عید بنانے کے جوش میں اللہ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور خوشی کے مسلم منامک ہو کر اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں. تم مسلمان ہو، تو مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں عید اس طرح منانی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور خوشی ضرور مناؤ. اللہ میاں تمہارے خوشی سے خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس میں یہ جو عید کے دن میں بشاشت کا اظہار، یہ بھی سنت ہے، یعنی خوشی کا اظہار، یہ سنت ہے. اور کسی مسلمان سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا، یہ خود صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو ضرور ملو، ضرور خوشی مناؤ، ضرور خوشی کا اظہار کرو، لیکن معصیتوں سے بچنا. یہ نہ ہو کہ تم بھی اسی میلے ٹھیلوں میں ایسے کاموں میں لگ جاؤ جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اللہ نے ناجائز کیے ہیں، اور اپنے فرائض کو بھول جاؤ. یہ نہیں کہ رمضان میں تو 20-20 رکعتیں بھی پڑھ رہے تھے تراویح کی، اور رمضان گزرا اور عید آئی تو 5 نمازیں بھی جاتی رہی، سمجھا؟ 5 نمازوں میں بھی گویا گھاٹا لگ گیا، مسجدیں خالی ہو گئیں. جمعۃ الوداع میں تو بڑا ہجوم تھا، رات کو تراویح میں بھی لوگ بہت کھڑے ہوئے تھے، اور عید آئی اور معلوم زور اثر میں لوگ آئے، مسجد میں آ گئے تھے. یہ تو بھائی حق نہ ادا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا. اس لیے یہ بھی عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس عید کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق قائم ہوا تھا اس کو باقی رکھیں گے، اس کو مزید ترقی دینے کی کوشش کریں گے، اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فضل و کرم سے، آپ کی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. کاموں میں لگ جاؤ جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اللہ نے ناجائز کیے ہیں، اور اپنے فرائض کو بھول جاؤ. یہ نہیں کہ رمضان میں تو 20-20 رکعتیں بھی پڑھ رہے تھے تراویح کی، اور رمضان گزرا اور عید آئی تو 5 نمازیں بھی جاتی رہی، سمجھا؟ 5 نمازوں میں بھی گویا گھاٹا لگ گیا، مسجدیں خالی ہو گئیں. جمعۃ الوداع میں تو بڑا ہجوم تھا، رات کو تراویح میں بھی لوگ بہت کھڑے ہوئے تھے، اور عید آئی اور معلوم زور اثر میں لوگ آئے، مسجد میں آ گئے تھے. یہ تو بھائی حق نہ ادا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا. اس لیے یہ بھی عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس عید کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق قائم ہوا تھا اس کو باقی رکھیں گے، اس کو مزید ترقی دینے کی کوشش کریں گے، اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فضل و کرم سے، آپ کی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت عبدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت عبدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کرے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف،
خالق جن.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف دل میں خواہ
www.mehboob-e-ilahi.com